السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
تو وہ اس کی اس بات پر ہنس کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے. پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر، جس میں انسان، جن اور پرندے شامل تھے، بہت تنظیم اور ترتیب کے ساتھ نکلا. اس کی صفیں منظم تھی اور وہ ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں بہت بڑی تعداد میں چیونٹیوں کی بستیاں تھیں. تو ایک چیونٹی ان کی سربراہ تھی، اس نے چیونٹیوں سے کہا، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی ملکہ کی یہ بات سنی تو یہ بات سن کر ہنس دیے اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کو چیونٹی کی بات سنوائی اور سمجھائی. تو اس پر شکرانے نعمت کے طور پر انہوں نے دعا مانگی، فرمایا، عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر جو عظیم فضل فرمایا ہے، مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں. کیونکہ ان کے والد جو تھے داؤد علیہ السلام، ان پر بھی اللہ نے بڑے انعامات کیے تھے. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے بلکہ اپنے والدین کی طرف سے بھی شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی، اور پھر اس بات کی توفیق کہ میرے ہاتھوں وہ کام انجام پائیں جو تیری رضا کے مطابق ہو اور آخرت میں مجھے صالحین کی معیت حاصل ہو، ان کا ساتھ نصیب ہو. فتبسم ضاحکا من قولها، ضاحکا یا تو حال مؤکدہ ہے جو تبسم کی تاکید کر رہا ہے، یا حال مبینہ ہے، کیونکہ بعض اوقات تبسم غصے اور ناراضگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، انسان کی خفگی والی مسکراہٹ بھی ہوتی. جیسے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث توبہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تبسم تبسم المغضب، آپ ایسی مسکراہٹ مسکرائے جس میں غصے کی آمیزش تھی. تو اس لیے تبسم ضاحکا یعنی ہنسی والی مسکراہٹ تھی، نہ کہ غصے والی، یہ مراد ہے. انبیاء کا ہنسنا جو ہے وہ ان کا مسکرانا ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، آپ کو کبھی بھی کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے قہقہے لگائے ہوں، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ آپ کے سامنے والے دانت ظاہر ہو جاتے تھے، زیادہ خوشی میں مسکراتے. تو اور ویسے بھی دیکھا جائے تو قہقہ لگانا جو ہے یہ انسان کے وقار کے منافی ہے، اور باوقار لوگوں کی ہنسی تبسم ہی ہوتا ہے. اور ہنسی کی بھی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک ابتدائی، ایک درمیانی اور ایک انتہائی. تبسم جو ہے وہ ابتدائی ہوتی ہے، جس میں صرف مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وسط یا درمیانی جو ہوتی ہے وہ ہنسی ہوتی ہے کہ انسان ہنستا ہے اور اس کا جسم بھی ہل رہا ہوتا ہے، اور انتہائی جو ہے وہ قہقہ ہوتی ہے جس میں اس کی آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کی اس ہنسی میں دو مرحلے تھے، پہلا تبسم اور دوسرا ہنسی، یعنی تبسم سے تھوڑا سا اگلا درجہ بھی. اور مسکرائے کیوں تھے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چونکہ چیونٹی کی بات سمجھ گئے تھے اس لیے مسکرائے، اور بعض نے کہا کہ چیونٹی نے ان کا نام لیا تھا، یعنی ان کا نام پہچانتی تھی، سبحان اللہ، یعنی ان کا علم دیکھے. قیامت کے دن یہ جو انسیکٹس ہیں اور جو ہمارے آس پاس کی مخلوق ہے نا، یہ ہمارے بھاگ میں یا گواہی دے گی یا خلاف گواہی دے گی. اور یہ جو شعور ہے جانوروں کے اندر یہ تو ہے ہی, یعنی وہ بولتے نہیں, جیسے بچے ہیں نا بولتے نہیں لیکن سب دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ماں غضبناک ہے یا خوش ہے. اسی طرح جو باقی زمین آسمان کی جو مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی ایک شعور ہے اور وہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گی, جیسے قرآن مجید میں آتا نا یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها, کہ قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بتائے گی بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی, اس کو حکم دیا ہوگا کہ ایسا کرو تو وہ بول اٹھے گی. پھر اسی طرح انسان کے اعضاء جس کو کچھ نہیں بولتے لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں سب گواہ بن رہے ہیں, تو انسان کہے گا کہ تم کیوں بول رہے ہو, تو کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, ہمیں اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو چیونٹی کو بلوا دے چاہے تو کسی اور چیز کو بلوا دے, تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جانور بے زبان ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں, لہذا بعض لوگ ان کے ساتھ ظلم و ستم بھی کرتے ہیں, ان کو کھانا پانی نہیں دیتے یا ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں, جیسے مارتے ہیں بلا وجہ یا اور کسی طرح کی تکلیف دیتے ہیں. تو یہ قیامت کے دن یہ سب بدلہ لیں گے, انسان بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا, حتیٰ کہ ایک بے سینگ بکری سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لے گی کہ اس نے اپنا سینگ اس کو کیوں مارا تھا جس کا وہ بدلہ دنیا میں نہیں لے سکی تھی. یعنی جانوروں کے بیچ میں بھی عدل و انصاف کیا جائے گا, وہ ایسا یوم الدین ہے. اور پھر یہ کہ چونٹی کے کال پہ کیوں مسکرایا, اس میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے گفتگو کے انداز پر, اس کے کلام کی خوبصورتی پر, کس طرح اس نے اپنی بات کا اظہار کیا. انسانوں میں سے بھی بعض اپنی بات اس طرح بیان نہیں کر سکتے جس طرح چیونٹیوں کے ملکہ نے اپنی قوم کی خیرخواہی کرتے ہوئے اپنی بات کو اس اچھے انداز میں بیان کیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے جتنی فکر مند تھی اس کی اس خیرخواہی پر مسکرائے, کہ یعنی ہوتا ہے نا کسی کے اچھے عمل کو دیکھ کر انسان خوش ہو کے مسکراتا ہے کہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے سبحان اللہ. تو اور یہ ساری وجوہات بھی ہو سکتی, اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا تھا کہ کیوں مسکرائے, لیکن یہ وجوہات بیان کی جاتی ہیں مسکرانے کی بھی. اس لیے ہم انسان عقل مند ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے طریقے بھی سیکھیں, ہمیں بات کرنے کی تمیز بھی ہونی چاہیے, ہمارا انداز بھی درست ہونا چاہیے, اس میں حکمت بھی ہونی چاہیے, یعنی لٹھ مار انداز نہیں ہونا چاہیے یا تحکمانہ انداز نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ یہ ملکہ تھی, یہ چاہتی تو صرف حکم کے انداز میں کہہ سکتی تھی اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کوئی بدگمانی پر مبنی بات بھی کہہ سکتی تھی کہ بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں بس انہیں کہیں نہ کہیں چڑھائی کرنی ہوتی ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے, لیکن سو پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ کوئی بھی ظلم والا کام نہیں کریں گے اور یہ اپنی کسی مہم پر ہے اور انہیں تو گزرنا ہے یہاں سے کیونکہ یہ ان کا راستہ ہے, تو ہمیں اپنا تحفظ کر لینا چاہیے. ہم جیسا کہتے کہ تم اپنا راستہ بدلو ہم نہیں جاتے یہاں سے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اور کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے, یعنی سلمان علیہ السلام کے دل میں فخر اور غرور کی بجائے شکر کے جذبات آئے, یعنی چیونٹی کی آواز سن لینا پھر اس کی بات سمجھ لینا پھر اپنی نیک شہرت یا گواہی سن لینا چیونٹی کی زبان سے, یہ سب چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے ان کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہو گئے. اور یہ سوچ کر کہ یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں مجھ پر میں تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا جو نعمتیں اللہ نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی, تو پھر وہ توفیق بھی اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اصل میں ہوتا یہ کہ جو والدین کی نعمتیں ہوتی ہیں نا ان کے فوائد ان کے اثرات اولاد پر بھی آتے ہیں, والدین کے گناہوں کے اثرات بھی اولاد پہ پڑتے ہیں اور والدین کی نیکیاں اور والدین کے جو محنت اور قابلیت ہوتی ہے اس سے اولاد فائدہ اٹھاتی ہے, ان کی شہرت سے, نیک نامی سے, ان کے اچھے سلوک سے, ان کی اچھی تربیت سے, ان کے مال سے. یعنی آپ دیکھیں اولاد کس حیثیت سے اپنے والدین سے فائدہ اٹھاتی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارہا قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، انشکر لی ولی والدیک اور بال والدین احسانہ، کیونکہ انہوں نے تم پہ بہت احسان کیا لہذا ان کا حق یاد رکھو. اور یہاں سلیمان علیہ السلام کتنے اچھے بیٹے ہیں، نعم العبد، کتنے اچھے بیٹے ہیں کہ جو اپنے ساتھ اپنے والدین کی نعمتوں کو بھی یاد کرتے ہیں، یعنی بلا واسطہ نعمتیں اور بال واسطہ جو نعمتیں ان پر آئیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کی نعمت پر شکر ادا کرنا بھی ایک اور نعمت ہے، یعنی اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرنا خود ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا شکر اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت دے، قدرت دے، او ذہنی، یعنی مجھے اس قابل کر دے کہ میں جما دے مجھے اس بات پر، یعنی توفیق دے مراد ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ کسی انسان کے دل میں شکر کے جذبات کا ہونا اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا، چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے. کسی بھی انسان پر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے اندر شکر کے جذبات ہوں، چاہے وہ انسانوں کے لیے ہوں، چاہے وہ اپنے رب کے لیے ہوں. کیونکہ عمومی طور پر آپ دیکھیے کہ ہمیں انسانوں کے خلاف شکایات ہی ہوتی ہیں زیادہ، اس سے میرے لیے یہ نہیں کیا تھا. بچے بھی ماں باپ کے لیے شکایات زیادہ رکھتے ہیں، انہوں نے میرے لیے یہ نہیں کیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں سے مجھے یہ تکلیف پہنچی، فلاں نے مجھے ہرٹ کر دیا، یعنی ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی شکایت. عمومی طور پر آپ دیکھیں گے لوگوں کو ان کے اندر شکایتیں زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں بنسبت بندوں کی طرف بھی شکر گزاری ہے. توفیق ہی نہیں ہوتی شکر ادا کرنے، توفیق ہی نہیں ہوتی کسی کی طرف سے ملنے والی خیر کو خیر سمجھنے کی. اور یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے، اور اس میں شیطان کی کارستانی بھی ہے کہ وہ انسان کے اندر بسوسے ڈالتا رہتا ہے اور انسان کے اندر بدگمانیاں پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ انسان جلے کڑے، جلتا کڑتا رہے، تکلیف میں مبتلا رہے. شکر جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک خوشی اور اطمینان اور سکینت پیدا کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ناشکری جو ہے وہ آپ کے اندر بےچینی پیدا کرتی ہے. اور پھر یہ کہ ہر ملنے والی نعمت جو ہے، چاہے وہ کسی عمل کی شکل میں عمل کی توفیق ہو گئی، چاہے شکر ہے یا کچھ اور، یا مادی نعمت ہو، یا کوئی محبت ہو کسی کی، یا کسی کا احسان ہو، ان سب نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، ساری زمین بھر بھی سونا تم اگر خرچ کر دیتے تو تم ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے. بعض اوقات انسان چاہتا نا کہ کوئی اس سے محبت کرے، چاہے والدین ہی ہو یا شوہر ہو یا اولاد ہو. لوگوں کو اولاد کی طرف سے محبت نہیں ملتی، یا اولاد میں کسی ایک کی طرف سے نہیں ملتی، یا کیئر نہیں ملتی، تو انسان کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ یہ میرا خیال رکھے. نہیں ہوتی، کوئی بہو ہے، بہن ہے، کچھ ہے، ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بے حس، کوئی محبت نہیں، کوئی توجہ نہیں، کچھ نہیں. لیکن انسان زبردستی کسی کے اندر کچھ بھی نہیں ڈال سکتا. اور اگر اللہ نے آپ کے عزیزوں کے دل آپ کے لیے مسخر کیے ہیں، ان کے ذریعے آپ کو کوئی خیر پہنچ رہی ہے، تو یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر والدین کا احسان ماننا چاہیے، چاہے انہوں نے ہماری تربیت میں کچھ کمی کر دی لا علمی کی بنا پر، سستی کی بنا پر، یا ہمیں کسی خیر سے جو ہمیں پہنچ سکتی تھی اسے محروم کر دیا، یا کوئی بھی ان کی طرف سے تکلیف پہنچی ہم، یا انہوں نے ہماری تربیت میں سختی کی. تو ان سب چیزوں کے باوجود بھی والدین کا حق ادا کرتے رہنا اور ان کے لیے شکر گزار ہونا ضروری. والدین کے خلاف ادنا سے ادنا شکایت بھی دل میں نہیں ہونی چاہیے، سب کو نکال دینا چاہیے. کیونکہ والدین کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ کے دل صاف نہ ہو ان کی طرف سے. بلکہ انسان کسی کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، ان کہتے سو واٹ، کیا ہے نا، ان کا فرض بنتا تھا کر دیا. تو بہرحال یہ نیکی کی ایک بہت ہی عجیب قسم ہے کہ انسان اپنی ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور والدین کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرے. کیونکہ والدین پر اللہ کی نعمتوں سے اولاد اثر لیتی ہے، فائدہ اٹھاتی ہے. والدین اگر مالدار ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اولاد. اگر وہ علم والے ہیں تو فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اولاد کو. کوئی مرتبہ ہے، ان کا سٹیٹس ہے، تو فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اولاد. کیونکہ وہ سب کچھ سمیٹ کے رکھتے ہیں کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اگر وہ نیک ہیں تو فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ کانا ابوہما صالحا. اگر والد نیک تھے تو وہ نیکی فائدہ دے گی، ان کو دنیا میں بھی دے گی اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیوں سے بھی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی وہ رحمتیں جو ان پر ہوئی، بعد میں اس کا سلسلہ ان کی اولاد تک بھی جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی نعمت ہو جو والدین کو ملی، اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے پھر والدین کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرنا نیکی کی انتہا ہے، پھر واقعی نیکی ہے. ورنہ انسان تو اپنی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، کہاں یہ کہ ان کے ریفرنس سے بھی کچھ کرے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ہے کہ شکر ادا کروں، اور دوسرا کیا ہے کہ میں ایسا کام کروں جو تجھے راضی کر دے. یہ بھی شکر ادا کرنے کی عملی قسم ہے، کیونکہ ایک قلب بھی شکر ہوتا ہے، اعتراف جس میں کرتے ہیں نعمت کا، دوسرا لسانی شکر ہوتا ہے کہ زبان سے اظہار بھی کرتے ہیں، اور تیسرے جسمانی شکر ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم سے وہ کام کرتا ہے جس سے وہ اللہ کو راضی کرے. تو ہمیں اللہ کی نعمتوں پر ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر طرح کا شکر ادا کرنا چاہیے، قلبی، لسانی، جسمانی. یعنی دل میں بھی شکر کے جذبات ہوں اور زبان سے بھی تذکرہ کریں. فذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تجھے اور تیری والدہ کو عطا کی تھی. یعنی وہاں بھی آپ دیکھیں، صرف اس نعمت کا ذکر نہیں جو تجھ پر تھی، بلکہ اس کا بھی جو تمہاری والدہ پر تھی، کیونکہ وہ بھی تم تک پہنچی، واپس لوٹی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالن فہدا. یہ نعمتیں تھی نا، ووجد کا عائلن فأغنا. اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وذکروا اذ کنتم قلیلن فکثرکم. یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا. تو کس طرح یاد کرو؟ یعنی شکر ادا کر کے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، جن کو ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں، ان پر ہم نے کبھی خوشی کا اظہار ہی نہیں کیا. اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہوتی ہیں. کچھ دن پہلے کسی نے مجھے امجد اسلام امجد کی ایک نظم بھیجی. اب معلوم نہیں یہ ان کی ہے یا نہیں، مجھے تو فارورڈ کی گئی تھی، اس لیے جیسے آئی ویسے آپ کے سامنے رکھتے. وہ کہتے ہیں، بہت مصروف رہنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. ہجوم دوستاں ہونا، کبھی محفل میں ہنس لینا، کبھی خلوت میں رو لینا، اللہ کی ایک نعمت ہے. کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کبھی دکھتے کسی دل پر تشفی کا مرہم رکھنا، اللہ کی ایک نعمت ہے. کسی آنسو کو چن پانا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر لبوں کو اپنے سی لینا، اللہ کی ایک نعمت ہے. کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا، کسی کو بھی دعا دینا، اللہ کی ایک نعمت ہے. کسی کو گھر بلا لینا، کسی کے پاس خود چلے جانا، نگاہوں میں نمی آنا، بلا کوشش ہنسی آنا، اللہ کی ایک نعمت ہے. تلاوت کا مزہ آنا، کوئی آیت سمجھ پانا، کبھی سجدے میں سو جانا، کسی جنت میں کھو جانا، اللہ کی ایک نعمت ہے. یعنی یہ چھوٹی 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 چیزیں جو ہمیں زندگی میں خوشی دے رہی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے نہیں اور ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نعمتوں کا صحیح استعمال ہی دراصل ان کا شکر ہے. کیونکہ اگر نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے، پہلے تو اعتراف نہیں کرتے اور پھر استعمال نہیں کرتے، تو یہ پھر شکر نہیں. اور خصوصاً ہدایت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ راہ دکھائی دین کی، اپنی کتاب کی، اور اس پر ثابت قدمی عطا کی. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس پر خوش بھی ہوں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اس کا شکر ہے. اسی طرح عافیت کی نعمت ہے کہ ہمارے اعضاء سلامت ہیں، تو ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھنا، تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے. نیک عمل کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، تو مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، ہمت دے دے، مجھے مشکل نہ لگے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. یعنی ایک نیکی ہے کہ آپ بڑی مشکل سے کریں اور وہی نیکی آپ آسانی سے کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جب کر لیتا ہے انسان، تو پھر اس کے اندر تکبر یا غرور نہیں آتا، کیونکہ وہ کیا سمجھتا ہے، اللہ نے توفیق دی تو میں نے کی، ورنہ تو میں کہاں کر سکتا تھا. اور اعمل صالحاً، عمل صالح کیا ہے؟ جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. کیونکہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے نا، تو اس کو سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو کس سے نوازا تھا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. تو پھر اگر علم عطا ہو گیا تو اب فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ کہ عمل کریں، کیونکہ عمل کے بغیر علم جو خلاف بنتا ہے حجت. اور نیک عمل کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہے تھے نا کہ لولا اللہ ما اهتدینا لا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے، اگر اللہ یہ توفیق ہمیں نہ دیتا. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لینا. دنیا میں بھی نیک صحبت ہو، اور یہاں اشارہ ہے جنت میں داخلے کی طرف. اللہ کے صالح بندے کہاں ہوں گے؟ جنت میں. تو جنت میں داخلہ صرف اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. وادخلنی برحمتک، اللہ میرے پاس عمل کچھ نہیں لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں کہ اس رحمت کی وجہ سے تو مجھے جنت میں داخل کر دے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں داخلہ رحمت سے ہی ہے تو پھر نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی نیک اعمال ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ عمل بہرحال ایک شرط ہے، لیکن عمل کافی نہیں جنت پانے کے لیے. ہم جتنے بھی کر لیں، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے. تو کہاں سے خریدیں گے آپ جنت؟ کون سا عمل لائیں گے کہ آپ کو جنت ملے؟ لیکن نیک عمل جو ہے وہ رستہ کھولتے ہیں. جیسے آتا نا وَنُودُ أَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. تو علماء کہتے ہیں کہ جنت میں ابتدائی داخلہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہے، اس کے بعد درجہ بندی عمل کی بنیاد پر جو جتنے کر کے آئے گا. اور پھر یہ کہ نیک لوگوں کے گروہ میں شامل ہونے کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا میں بھی ہمارا ساتھ اور واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو اور آخرت میں بھی. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، تو انہوں نے کیا مانگا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے، خصوصاً 40 سال کی عمر کے بعد تو یہ دعا لازم پڑھنی چاہیے. وہ جیسے ایک اور جگہ پر سورۃ الاحقاف میں بھی آتا نا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. تین دونوں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات یہی ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا بھی ضروری ہے. جب آپ کو کوئی نعمت ملے، خوشی کا اظہار کریں، مسکرائیں، ہنسیں، منہ بنا کے نہیں بیٹھ جائیں. جیسے سلیمان علیہ السلام کو نعمت محسوس ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ تبسم، مسکرا دیے. کیونکہ اللہ کی نعمت پر خوش ہونا اللہ کے فضل کا اعتراف ہے، اللہ کی عطا کی تعظیم ہے ایک طرح سے. اور پھر یہ کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگے، کہ اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، اور پھر یہ کہ اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق دے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو شکر جو ہے وہ مطلوب ہے ہر مومن سے. قرآن کا آغاز ہی سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور حمد کے اندر تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے. اور انسان کو پہلی وصیت بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي، تو پہلا سبق ہی شکر کا ہے. تمام انبیاء کی صفت رہی ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ. اور انسان کا امتحان ہے یہ کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی یہ چوائس کی بات نہیں. اگر نہیں شکر گزار تو پھر ناشکرے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو مطلوب ہم سے شکر گزاری ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ان تشکروا یرضہ لکم، اور یہ دین کی بنیاد میں سے ہے، بنیادی اخلاق میں سے ہے. فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، ذکر اور شکر. بندہ ہمیشہ یا تو کسی نعمت میں ہوتا ہے جو شکر کی محتاج ہے، یا گناہ میں ہوتا ہے تو استغفار کا محتاج ہے، ذکر کا. ان دونوں میں سے ہر حال میں کچھ نہ کچھ، یا شکر ادا کرتے رہیں یا ذکر کرتے رہیں. اور جتنی نعمتیں زیادہ ہوں اتنا ہی شکر بڑھا بھی دیں. اور پھر یہ کہ فائدہ اپنے آپ ہی کو ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور پھر یہ کہ اگر تم شکر کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور پھر شکر سے اضافہ بھی ہوگا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور انسان کو حکمت بھی ملتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یعنی جو شکر ادا کرتا ہے وہ صاحب حکمت ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرًا علیما. شکر گزار کو عذاب سے بچا بھی لیا جاتا ہے. آل لوط کو نجیناہم بسحر نعمت من عندنا کذلک نجزی من شکر، تو آل لوط بھی کیا تھی، شکر گزار تھے، اس وجہ سے ان کو بچا لیا گیا. اور شاکر جو ہے وہ صابر کی طرح ہوتا ہے، ایک روزہ رکھنے والا صابر اور کا پی کر شکر کرنے والا برابر ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور اہم بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ نیک اعمال بندے کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ کی توفیق ہی سے ہوا. اور والدین کے ساتھ جو ہم احسان کرتے ہیں، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی دعائیں کریں، شکر ادا کریں. یعنی اپنی نعمتوں پر تو شکر ادا کریں، والدین کی نیکیوں پر بھی شکر ادا کریں. یعنی ان کے ساتھ احسان ہی احسان ہے، یعنی والدین پر نعمت، اولاد پر بھی نعمت ہے. اور پھر یہ کہ نیک اعمال کی توفیق کی دعائیں کرنی چاہیے. اور اصل میں تو انسان کی جو اصل مطلوب ہے وہ یہ کہ اللہ مجھ سے راضی، ایسا کام کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، یہ انسان کی دعاؤں میں شامل رہنا چاہیے کہ اللہ بس میری زندگی، میری طاقت، میری عافیت، یہ مال و دولت، یہ جو بھی دیا نا، یہ اس کام میں لگا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، مجھے ان کاموں میں لگا دے، میری ہر چیز کو، میرے سارے ریسورسز کو ان کاموں میں لگا دے جن سے تو راضی ہو جائے، کیونکہ مجھے اصل میں تو تیری رضا ہی چاہیے. اور پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی رحمت سے ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ نیک بندوں کی صحبت اور نیک بندوں کے ساتھ کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، یعنی بلکہ آپ کی محبت کا جو معیار ہے وہ نیکی ہی ہونا چاہیے، کسی کا مال، کسی کا سٹیٹس اور دنیا داری نہیں، کسی کا حسن، کسی کی ڈگری، کسی کی نہیں. یعنی آپ کسی سے محبت کریں تو اس کی بنیاد کیا ہو، اس کی نیکی، اس کی خیر، اس کے اندر پائے جانے والا اچھا اخلاق اور دین بنیادی طور پر.
پیٹس کے بارے میں بات کروں گی، بلی چھوٹ ہے، حالانکہ میں بلیوں کے اتنے وہ نہیں تھی کل رہا ہوں رکھوں، لیکن میری بہو کو پسند تھی. اب وہ جو آتی ہے میرے پاس، کیونکہ میں اس کو صبح میں اٹھ کے پھوڑ دیتی، میں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب کبھی کبھی آتی ہے میرے پاس بیٹھتی ہے اور مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈاک کے باتیں کرتی ہے. میں اسے بات کرتی ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتی ہے، رہتا ہے وہ کچھ بولنا چاہ رہی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کیسی قدرت ہے اس کی،
احسان مندی، احسان مند ہونا. جانور احسان مند ہو جاتے ہیں،
سبحان اللہ،
انسان نہیں قدر کرتے.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگا کیا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات اور انسانوں کے علاوہ پرندے بھی شامل تھے، تو ایک دن سلیمان علیہ السلام نے دوران سفر پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کو غائب پایا اور فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، آیا ہدہد یہاں موجود ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ ان میں سے ہے جو غائب ہیں؟ تو وَتَفَقَّدَتْ طَيْر، تَفَقَّدَ کا مطلب ہوتا ہے کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرنا، یعنی ہر وہ چیز جسے آپ تلاش کریں اور نہ پائیں تو کہا جاتا ہے اس نے اس کا تفقد کیا. فقد کہتے ہیں گم کر دینے کو، کھو دینے کو، اور تفقد کہتے ہیں گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کو. الطیر جو ہے یہ اسم جمع ہے. فقال ما لی لا ارى الهدهد، تو کہنے لگے کہ کیا ہے مجھے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے تواضع میں سے ہے، اچھے اخلاق میں سے ہے، یعنی کہا کہ حدود کہاں ہے. ما لی لا ارى الحدود، اپنے اوپر لے کے بات کی، میں دیکھ نہیں پا رہا، ہو سکتا ہے حدود کہیں موجود ہو، مجھے نظر نہیں آ رہا. ہم فوراً کنکلوژن پہ جمپ کر جاتے ہیں، یعنی ایک انداز جس میں نرس کیا نا، ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہاں ہے حدود، حدود کیوں نہیں نظر آ رہا، حدود نہیں آیا، حدود غائب ہو گیا، یعنی کوئی بھی منفی جملہ ہوتا. لیکن کہا ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین، یعنی ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، احتمال رکھا کہ ہدہد غائب ہے اور یہ غیر حاضری بغیر اجازت کے ہے، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے وہ ہے لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہدہد کو آپ نے اس لیے طلب کیا تھا، یا ہدہد کی اس لیے ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ زمین کے نیچے کا پانی دیکھ لیتا تھا، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں اور آیت میں بھی اس چیز کا کوئی کلو نہیں ملتا. چونکہ وہ لشکروں کا جائزہ لیتے تھے تو وہ اس جائزے کا حصہ تھا کہ ایک پرندے کو اپنی جگہ پر نہیں دیکھا، اور یہ ایک معمول کی بات ہے کسی بھی سربراہ کے لیے کہ وہ اپنے جو ماتحت ہیں ان کی ورکنگ کو، ان کے کام کا جائزہ لیتا رہے، انالائز کرتا رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی کورس انچارج ہیں یا آپ اکیڈیمک انچارج ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کورس کیسے جا رہا ہے، لوگ اگر چھوڑ رہے ہیں تو کیوں چھوڑ رہے ہیں، لوگ اگر دلچسپی کھو رہے ہیں تو کیوں کھو رہے ہیں. یعنی تفقد کا مطلب ہے کہ ان کے حالات کا جائزہ لیتے رہنا. اب آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کو حدود کی کوئی محتاجی نہیں تھی، جن کے لشکر میں اتنے بڑے بڑے جنات اور عفریت تھے، ان کے سامنے حدود کی کیا حیثیت تھی؟ اچھا نہیں تو نہ صحیح، اس کو مینشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن کس طرح انہوں نے اس کا ذکر کیا، اس کو اہمیت دی اور اس کی طرف توجہ کی، اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر کوئی ایک غیر حاضر ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے اور بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، غیر حاضر ہو جائیں گے، تو پھر سب کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، حاضر و غائب کی خبر رکھتے تھے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں امام کے لیے، یعنی لیڈر کے لیے، اپنی رعایا کے حالات کا جائزہ لینے اور ان کی حفاظت کرنے کی دلیل ہے. حدود کے اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود اس کا حال سلیمان پر مخفی نہ رہا علیہ السلام، یعنی کتنی گہری نظر تھی ان کی اور ہر طرف نظر تھی. اور ہمیں بھی بحیثیت ایک انسان اور خاص طور پر ایک ذمہ دار انسان کے اپنے ساتھیوں کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خبر گیری کرنی چاہیے. اگر کوئی غائب ہے تو کیوں غائب ہے، کہاں گیا، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے. یعنی جب کوئی حاضر نہ ہو، کوئی نظر نہ آ رہا ہو، تو فکر مندی ہونی چاہیے، اور اگر آپ اس کی خیر خیریت معلوم کریں گے تو اس سے باہم محبت بڑھے گی، کیونکہ یہ محبت کو ثابت کرتا ہے کہ یہ میری کیئر کرتا ہے، اس کو میری فکر ہے، یہ میرے لیے سنسیئر ہے. اور ایک اور اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ڈسپلن قائم کرنا اور نظم و ضبط کا طریقہ اختیار کرنا یہ کامیاب زندگی کی علامت ہے، کامیاب لوگوں کا طریقہ ہے. کسی بھی نظم و ضبط کے بغیر ایک اچھے معاشرے، اچھے ادارے، اچھے گھر کا تصور محال ہے. زندگی میں بعض اوقات بہت سی مشکلات، پریشانیاں، محرومیاں، ناکامیاں نظم و ضبط کے فقدان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور پھر بہت سے ریسورسز اس لیے ضائع ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہوتا، اگر آپ کائنات پر غور کریں تو ہر چیز اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہی ہے، اس نے اپنی جگہ چھوڑی ہوئی نہیں، وہ وہاں سے غائب نہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز غائب ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ پھر کائنات کا حال کیا ہوتا ہے. اگر چاند غائب ہو جائے، سورج غائب ہو جائے، ہوا کہیں غائب ہو جائے، ہر ذرہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، اپنے معمول کے مطابق، اپنی روٹین کے مطابق، اپنی روش کے مطابق گردش کر رہے ہیں. پہاڑوں کو دیکھیے، ندی نالوں کو دیکھیے، دریاؤں کو دیکھیے، ہر ایک اپنی جگہ پر ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اور اس میں ہم دیکھیں کہ کس طرح موسموں کے ساتھ ان کے اندر تبدیلی آتی ہے. اللہ نے کچھ پرندوں کو مائیگریٹری بنایا ہے، وہ سردیاں کہیں گزارتے ہیں، گرمیاں کہیں گزارتے ہیں، اور وہ اپنے وقت پر پھر اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک پرمشقت سفر ہوتا ہے، اس میں بڑی ایفرٹ لگتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کتابیں، کیونکہ ان کا وہاں کچھ کام ہوتا ہے جو انہوں نے وہاں کرنا ہوتا ہے. مچھلیوں کو آپ دیکھیں کہ کہاں انڈے دیتی ہیں اور کہاں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کیسی کیسی ان کی اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کی انہیں پابندی کرنی ہوتی ہے. شاید آپ نے بھی کوئی ایسا کلپ دیکھا، ایک دفعہ کسی نے مجھے مچھلیوں کی قسمیں بھیجی کہ مچھلیوں کی تصویر تھی اور بتایا کہ یہ پاستا سمندر سے اتنے فٹ نیچے پائی جاتی ہیں، اور یہ مچھلی کی قسم اتنے فٹ نیچے ہے، اور یہ مچھلی کی قسم اتنے فٹ اور اتنے، اور یہ اتنے میل نیچے. میں نے کہا کہ پانی کے اندر بھی اللہ نے ہر ایک کا دائرہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس کو یہاں ہونا ہے، نیچے والی کو اوپر نہیں جانا اور اوپر والی کو نیچے نہیں آنا. کل ان کا دل مسلاتا ہو و تسبیح ہو. تو یہ جو ڈسپلن ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں انتہائی اہم ہوتی ہے. اسی طرح معاملات میں ڈسپلن، اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ بنائی ہے، کوئی لین دین کا معاہدہ کیا ہے، تو ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور اس میں خاص طور پر وقت کی پابندی اور کاموں کو پورے طریقے پر کرنا اور کاموں کو بہتر طور پر انجام دینے کے لیے مشورے کا اہتمام کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.